بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دسویں پارے سے. غزوہ بدر چل رہا تھا, اہل ایمان کے پاس غنیمت آئی, غنیمت کے متعلق ہدایات کے مختلف اس کے حصے ہیں اور اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, اس کے نام پہ ہے اور ان کے مصارف کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غزوہ بدر اس کے جنگ کا نقشہ کیا تھا, آپ لوگ کہاں کھڑے تھے, دشمن کہاں تھا. اہل ایمان کو تلقین ہے میدان جہاد کی کامیابی کے لیے میدان میں ثابت قدمی ضروری ہے, اللہ کی تیاد اللہ کا ذکر ضروری ہے اور آپس کا جوڑ اور آپس کا اتفاق ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر دشمن کے مقابلے میں استقامت اور مدد اور نصرت سے محرومی ہوتی ہے. ثابت قدم رہیں, میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اسے یاد کریں, اور ساتھ ساتھ بتایا کہ آپس میں اکٹھے رہیں, اس لیے کہ جب طاقت کی آپس کی تقسیم ہوتی ہے تو طاقت مسلمانوں کی کمزور ہو جاتی ہے, آپس کا اتفاق ضروری ہے. پھر سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان ایک شخص کی شکل میں کفار کے پاس آتا, انہیں ہمت اور حوصلہ اور ان کے اندر جوش پیدا کرتا, لیکن جب فرشتوں کو دیکھتا تو بھاگ نکلتا. اس کا تذکرہ فرمایا اور کہتا جنہیں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. پھر بتایا جب کافر کی جان نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پشت پہ اور اس کے چہرے پہ اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سمجھتے ہیں حرام کھانے والا اور حلال کھانے والا دونوں کا جنازہ ایک جیسے ہوتا ہے, دونوں کا جنازہ ایک جیسے نہیں ہوتا. تم سم سمجھتے ہیں کہ بے نمازی کا مرنا اور با نمازی کا مرنا ایک جیسے ہوتا ہے؟ نہیں, ایک جیسے نہیں ہوتا. کوئی یہ سمجھتا ہے بے حیا اور با حیا کا مرنا ایک جیسے ہوتا ہے؟ نہیں, ایک جیسے نہیں ہوتا, بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو ایک جیسا ہے, دونوں دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں, موت کے بعد نہیں, موت ایک جیسے نہیں ہوگی. اس لیے کہ امتحان کا وقت جب ختم ہوتا ہے, امتحان کے دوران تو فیل ہونے والا بھی کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے, پاس ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے, دونوں اے سی کی ہوا لیتے ہیں اور دونوں ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب پرچے کا وقت مکمل ہو جاتا ہے, جب نتیجے کا وقت ہوتا ہے تو اب فرق ہوتا ہے. موت کی گھڑی, نتیجہ شروع ہو جاتا ہے, پھر دونوں کا ایک جیسے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کافر کی کفر کی وجہ سے اور اس کی شرک کی وجہ سے فرشتے اس کے چہرے اور اس پہ پیٹ پہ اس کی پیٹ پہ اس کی پٹائی کر رہے ہو. اس حال میں اس کی روح نکلتی ہے, نظر تو نہیں آتا آپ کو, لیکن یہ غیب ہے اور سچ ہے, اسی کا نام تو ایمان ہے. یہ غیب ہے اور سچ ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. فرما بردار اور نافرمان کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا, اللہ حفاظت فرمائے. فرما برداری پہ موت آئے, ایمان کے ساتھ موت آئے, دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں, ورنہ اللہ دکھا دے تو لوگ مردوں کے قریب کوئی نہ آئے, اتنی وحشت ہو کہ مردوں کو وہیں چھوڑ کے لوگ نکل جائیں. لیکن اللہ کی سچی کتاب نے بتایا ہے کہ ان کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا, اور پھر بتایا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے پھر چھین لیتا ہے. جب آدمی اپنی ان نعمتوں پہ شکر اور ان نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ پھر حالت بدل دیتا ہے. اللہ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ تم خود اپنی حالت نہ بدلو. لیکن نعمتوں میں تم جب نہ شکری کرو گے تو یہ نعمتیں وبال بن جائیں گی, یہی مصیبت بن جائیں گی. پھر اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا دشمن کے مقابلے میں تیاری پوری رکھو, مسلمان فوج سے اور مسلمان لشکر سے. یہ تلقین ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری پوری رکھو, مادی لحاظ سے بھی عسکری لحاظ سے, مادی لحاظ سے بھی عسکری لحاظ سے بھی اور روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی. یہ دونوں تیاریاں ایک مسلمان سپاہی کے لیے اور ایک مسلمان مجاہد کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آج دنیا میں, اسلامی دنیا میں بھی مادی تیاری تو کچھ ہوتی ہے اور بدقسمتی سے اس میں بھی سہارا کفار کا لیا جاتا ہے, اور روحانی طاقت تو بالکل ہی ختم ہو گئی. تبھی تو ذلت اور پستی ہے. اتنی بڑی سپاہی اور اتنی بڑی فوج اسلامی دنیا کے پاس ہے لیکن ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہے. جو قرآن کی ہدایت ہے اسے ہم نے فراموش کر دیا, اسے بھول گئے ہیں. عسکری طاقت بھی ضروری ہے مسلمان سپاہی کے لیے اور مسلمان فوج کے لیے, اور اس کی روحانی اور ایمانی تربیت بھی ضروری ہے. کہاں ہے اب روحانی ایمانی تربیت؟ اب تو بے حیائی اور فحاشی کا دور دورہ ہے, اس لیے کہ دشمن جانتا ہے اگر تم انہیں گندا اور ان کا شباب اور ان کی خون کو گندا کر دو گے یہ بزدل ہو جائیں گے. اس لیے دشمن جانتا ہے مسلمانوں کو اگر طاقت سے محروم کرنا ہے انہیں بے حیا اور بدکار بنا دو, یہ بزدل ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کی طاقت کے دو بنیادی تھیں, عسکری لحاظ سے بھی اسے طاقتور بناؤ, روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی اس کی تیاری کرو. اور فرمایا ایسا طاقت دکھاؤ ترہبون بھی, دشمن تم سے دہشت زدہ ہو جائے. تمہاری ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ دشمن تم سے دہشت زدہ ہو جائے. مسلمان سپاہی اور مسلمان فوج ایسی ہو کہ ان کی طاقت سے, ان کی روحانی ایمانی طاقت سے دشمن دہشت زدہ ہو. اور دونوں طاقتیں اہم ہیں, عسکری بھی روحانی بھی, لیکن روحانی اور ایمانی طاقت یہ اصل ہے. اس لیے کہ یہی وہ طاقت ہے جو چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے سامنے حوصلہ دیتی ہے, یہی وہ چیز ہے جو میدان میں اسے کھڑا کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آدمی مادی اسباب کے زور پر جنگ نہیں جیتا کرتا. اسی کا تذکرہ فرمایا اہل ایمان کے لیے, اور اللہ کے نبی سے فرمایا لوگوں کو اس فریضے کے لیے ابھاریے, انہیں ابھاریے اور انہیں ترغیب دیجئے. اس کا تذکرہ, پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے, اور پھر فرمایا غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی آئے تو پھر وہاں اب کیا کریں, ان قیدیوں کے ساتھ آزاد کر دیں, فدیہ لے لیں, کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اپنے پیاروں سے مشورہ دیا, ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج سے مشورہ دیا. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے جس میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے, ایسا کیجئے اللہ کی خاطر ایسا کیجئے, اس لیے کہ یہ گرفتار ہر ایک کے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں اور انہیں ان کے حوالے کیجئے, وہ اپنے ہاتھوں سے خود قتل کر لیں گے, خود قتل کر لیں گے. ادھر اللہ کے نبی نے انہیں فدیہ دے کے حضرت صدیق کی رائے پر آزاد کرنا چاہا. اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آ گئیں, اللہ کو عمر کی رائے پسند ہے, عمر کی رائے پسند ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ اے اہل ایمان, کفار بہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے. اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنے دنیا فساد زدہ ہو جائے گی, اس لیے کہ کفر کا غلبہ دنیا کی سکھ اور چین اور سلامتی خطرے میں, اور مسلمانوں کا اسلام غلبہ دنیا میں امن اور سلامتی کا گہوارہ. تو اگر تم نے آپس میں اتفاق نہ کیا اور کفر غالب آ گئے دنیا فساد زدہ ہو جائے گی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ براءہ ہے, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور فتح مکہ ہوا. پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد یہ سارے معاہدے منسوخ ہو جائیں گے. باوجود ہے کہ مسلمان غالب تھے اور مشرک مغلوب تھے لیکن وہ کریمانہ اخلاق, وہ حسن سلوک مسلمانوں نے ان دشمنوں سے بھی, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا. پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے بس اوقات یہ اللہ کا کوڑا ہوتا ہے کفار کے لیے, کوڑا ہوتا ہے کفار کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہے, سزا دینا چاہتا ہے, رسوا کرنا چاہتا ہے. اور اس سے مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم اٹھایا ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کو کچھ ٹھنڈک پڑتی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو بیت اللہ کی خدمت کی ہے, تو فرمایا جو کفر کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے گھر کی خدمت نہیں کیا کرتا. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور اللہ کے گھروں کو بنانے والے تو ایمان والے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی دو نشانیاں بتائیں, ایک وہ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں. اور آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے گھروں کو آنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. محروم محروم, جس کو ذرا سی دو چند پیسے کے آ گئے اور تھوڑی سی کرسی کیا مل گئی, بد نصیب لوگ اللہ کے در کو ہی بھول گئے, اللہ کے گھر کے سجدوں ہی سے محروم ہو گئے. فرما اللہ کا گھر ایمان والوں کی نشانی ہے, اور ایمان والے اللہ سے نہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور ستو پلا دینا حاجیوں کو اور حاجیوں کی پانی پلا دینا اور لسی پلا دینا, یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ایمان لے کے آتے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنی جان مال کے قربانی دیتے ہیں. یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو. ٹھیک ہے, تمہاری پسند کی بہت ساری چیزیں ہیں اور جن سے تمہیں محبت ہے, اور وہ محبت کوئی بری چیز نہیں. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے, بال بچوں سے محبت ہوتی ہے, اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے, اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے, ساری محبتیں بجا. لیکن احب الیکم من اللہ, اللہ کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے, اللہ کی محبت سے نہیں بڑھنی چاہیے. اللہ کی محبت ان ساری محبتوں پہ غالب ہو. جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے لیے قربان کرنی پڑے تو تم اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو, یہ ہے. ورنہ ان محبتوں میں تم کھو گئے اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. غزوہ حنین کا تذکرہ ہے. مسلمان آج حنین کے موقع پہ طاقت میں تھے, بدر میں تعداد تھوڑی تھی, حنین میں طاقت بڑی تھی. خیال آیا آج تو ہم بڑی طاقت میں ہیں, آج تو دشمن کو شکست دیں گے. اللہ کی شان, میدان میں قدم ہٹنے لگے, پیچھے ہونے لگے, اور میدان ہاتھ سے نکلنے لگا. فوراً خیال آیا غلط سوچ تھی, پہلے بھی اللہ کی مدد تھی, آج بھی اللہ کی مدد سے کام بنے گا. پہلے بھی اللہ کی مدد سے ہوا, آج بھی اللہ کی مدد سے ہوا, ہماری طاقت اکثریت سے کچھ نہیں ہونا. پھر اللہ رب العزت نے حنین میں فتح دی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام وہ مقدس مقام ہے جہاں مشرک اپنی نجاست کے ساتھ نہیں جا سکتا, کافر اپنی گندگی کے ساتھ نہیں جا سکتا. مسجد حرام میں کافر مشرک اپنی نجاست اور گندگی کے ساتھ نہیں جا سکتا. پھر حضرت حضیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودیوں کا غلط عقیدہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا غلط نظریہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا یہ سب ان کے منہ کے جھوٹ ہیں, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے یہ دین دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دیں, اللہ نے اپنا سچا رسول اس کے لیے بھیجا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جھوٹے پیشوا اور مقتدا, جو اپنے پیٹ کے خاطر اللہ کی دی ہوئی باتیں غلط انداز میں پیش کرتے تھے, ان کی مذمت فرمائی. پھر ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جو زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ تک کے ادا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. فرمایا یہ سونا چاندی کل جہنم کے گرم کر کے تمہارے پہلوؤں کو لگایا جائے گا اور تمہارے پیشانیوں کو لگایا جائے گا, اور تم سے کہا جائے گا ہذا کنز ما کنزتم, یہ ہے تمہارا خزانہ, اب لو اپنا مزہ اپنے اس خزانے کا. ہاں زکوٰۃ دے دی اور مال میں اللہ کا حق ادا کر دیا, جو اللہ کے حقوق ہیں مال میں وہ کر دیا. پھر مال اگر جمع کر لیا تب بھی کوئی بری بات نہیں, اور پھر اس سے اپنی جائز خواہشات پوری کی تب بھی کوئی بری بات نہیں. پھر بتایا اسلام میں سال کے 12 مہینے ہیں, اس میں کمی پیشی نہ کرنا. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا یہ نظام بنایا ہے یہ 12 مہینے بھی مقرر فرمائے ہیں. پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. ایک مشکل ترین غزوہ تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, جس پورے مکہ والوں کا معاش کھجوروں پر تھا, کھجوریں تیار تھیں. حکم آیا روم جیسی بڑی سلطنت اور فوج سے مقابلہ ہونا ہے, ادھر ادھر کھجور پکی جس پر پورا معاش پورے سال کا اس پہ گزارا ہوا کرتا تھا, ادھر گرمی کی شدت اور دشمن اتنا بڑا, اس کا تذکرہ فرمایا. لیکن مسلمان اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے جیسے ہم نے تمہارے بڑوں کی مدد کی, کہتے ابراہیم حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، دشمن دائیں بائیں کھڑا تھا، غار میں نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی مدد تھی۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ دشمن کے پاؤں نظر آنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو آپ غمگین ہوئے، آپ کو حزن ہوا۔ حزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ڈر نہیں تھا، اپنا ڈر خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حزن آپ کو ڈر تھا کہیں میرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور غار کے اس منہ پر اللہ نے مکڑی کو بھیجا اور اس نے وہاں اپنا جالا بن دیا، ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس جال بنی ہوئی اندر کون جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں تو اس جال کے ذریعے بھی بچا سکتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرو، اور منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مختلف بہانے بناتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ چلتے بھی تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے اور آپ کو پریشان کرتے، ان کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی۔ پھر منافق کی علامت بتائی، منافق برائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان برائی کو پھیلاتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے، اگر وہ منافق نہیں ہے تو اس کے اندر نفاق کی عادت موجود، اس کے اندر نفاق کے جراثیم موجود ہیں، ورنہ یہ کردار اور کریکٹر تو منافق کا ہے جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں اور لوگوں میں بے حیائی اور گناہ پھیلاتا ہے۔ آج بتائیے کتنے مسلمان نیکی پھیلانے والے ہیں اور کتنے برائی پھیلانے والے، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ حفاظت فرمائے برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں برائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ تو منافق کے جراثیم ہیں۔ ایمان والوں کی نشان بتائی، ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی کو روکنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ لیکن آج مسلمان کہلانے والوں میں منافقین کی عادتیں اور منافقین کے جراثیم موجود ہیں۔ مسلمانوں میں برائیاں کافر تو نہیں پھیلاتا، مسلمانوں میں گندگیاں بے حیائی کافر تو نہیں آتا، مسلمان یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ان نفاق کے جراثیم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے وعدہ فرمایا، جب میری پسند کی زندگی لے کے آؤ گے پھر میں بھی تمہیں ایسی جنت دوں گا، اور اس جنت بھی تمہارے لیے ہر قسم کے نعمتیں رکھوں گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ منافق بیٹھے رہ جائیں گے، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور فرمایا ان منافقین کا یہ نفاق اللہ کے ہاں اتنا برا ہے، آپ ان کے لیے معافی مانگے، 70 بار معافی مانگے اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں اور 70 بار بھی استغفار کریں اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن ابی، ان کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، باپ کا انتقال ہو گیا اور یہ منافق رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، بڑا بدتمیز تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں بھی، اس آپ کی حرم پر بھی اس شخص نے الزام لگایا تھا، آپ کو اس شخص نے بڑی تکلیف دی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، مخلص مسلمان جو ان کا بیٹا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ تو اللہ کے نبی کی وہ فطرتی نرمی شفقت، فرمان لگے اگر میری جنازے سے میری دعا سے تیرے ابا کی بخشش ہوتی ہے